الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی سن کے ناظرین پروگرام دار الہدایۃ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ایک خوبصورت گلدستہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور قبلہ استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم خان عطاری صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے. اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی نوید چشتی عطاری صاحب یہ تشریف فرمائیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی سرفراز صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج انشاءاللہ مختلف جہتوں سے کچھ سوالات وہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے, آپ کے کالز کو بھی آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور حضرت ماشاءاللہ کراچی تشریف لائے ہوئے تو ہم نے اس وقت سے غنیمت جانا اور ان سے وقت لیا اور آج باقاعدہ یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. علم آدمی جتنا بھی سیکھتا رہے اور جتنی بھی کوشش کرتا رہے, علم سیکھنے والا, علم پڑھانے والا بھی کہیں یا علم سیکھنے والے کو کہیں, یہ کبھی دونوں سیر نہیں ہوتے. اور ان کے اندر ایک طرح کی یہ طلب اور یہ حرص یہ بڑھتی رہتی ہے اور طالب علم کا یہی حسن ہے. اور انسان حقیقت میں بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کر جب تک وہ قبر تک نہیں پہنچ جاتا وہ طالب علم کی کیفیت میں رہتا ہے. مراحل مختلف ہو جاتے ہیں, کبھی وہ سیکھتے 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 اس درجے پر پہنچتا ہے, پھر سکھا بھی رہے ہیں, خود اپنا بھی سلسلہ سیکھنے کا ساتھ جاری. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کئی لوگ متعلق ہو جاتے ہیں جو جن سے وہ باقاعدہ ان کو رہنمائی ملتی ہے, اور کبھی وہی صورت ایک پوری ادارے کی اختیار کر لی جاتی ہے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ استاد محترم مفتی محمد ہاشم صاحب یہ تشریف فرما ہے, اور آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے, درس نظامی پڑھی ہے, ساتھ ساتھ بطور خاص دورہ حدیث شریف, اسی طرح تخصص فی الفقہ, اور درجنوں کے حساب سے ایسے ان کے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ تخصص بھی کیا, تخصص میں کامیابی بھی حاصل کی ہے. اور آج کئی ان کے ایسے شاگرد بھی ہیں کہ جو الحمدللہ پورے پورے دارالافتاء باقاعدہ چلا رہے ہیں, اور حضرت خود پورے لاہور شہر کا جو مرکزی دارالافتاء ہے, مرکزی جامعۃ المدینہ ہے, دونوں جگہ پر ذمہ داری ہے, تدریس کی بھی ہے ساتھ دارالافتاء کی بھی ہے. اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. علم کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ آدمی جب علم کی تگودو میں رہتا ہے, اور یہ علم بالخصوص ہم بات کریں کہ کس وقت کیا علم سیکھنا چاہیے اس کو, تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمت. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے. نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا, روزے فرض ہوئے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا, رب تعالیٰ نے مال عطا فرمایا, زکوٰۃ فرض ہوئی تو اب زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو گیا کہ میں نے زکوٰۃ کتنے مال پہ دینی ہے، کس طرح نکالنی ہے، کن تک پہنچانی ہے، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا اس پہ لازم ہے. حج فرض ہوا تو حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہو گیا. اب تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے جو مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، ان کا سیکھنا اس پہ لازم ہو گیا. اگر وہ کسی کا ملازم ہے، اجیر ہے، تو آپ اجارے کے مسائل سیکھنا، یا کسی کو اس نے اجیر رکھا ہے، کوئی ملازم رکھے ہوئی ہیں، تو ان کے مسائل سیکھنا اس پہ لازم ہے.
دونوں طرح کے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ملازم ہی سیکھے گا، جی جس نے رکھا ہے اس کو بھی
رکھا ہے وہ بھی مسائل سیکھے گا کہ تنخواہ کس انداز سے، کتنی اور کس وقت دینی ہے.
صحیح،
یہ جاننا بھی ضروری ہے.
بالکل،
یہ نہ ہو کہ اس کو لٹکاتے رہیں. حالانکہ حدیث پاک میں تو فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کام کرنے والی کی اجرت دے دو.
ماشاء اللہ،
مطلب یہ ہے کہ جب بھی جب لازم ہو جائے، کام پورا ہو چکا تب دے دیں، ادا کر دیں. اسے پتا ہونا چاہیے. اب ملازم سے کوئی نقصان ہو گیا، کون سا نقصان اس سے اس کے وصول کر سکتے ہیں، کون سا نہیں وصول کر سکتے. یہ نہ ہو کہ اس سے پیالہ ٹوٹ گیا اور اس کی غلطی بھی نہیں ہے، اب اسے پٹائی بھی کر دی اور ساتھ اس سے تاوان بھی ڈال دیا، اس کی تنخواہ سے کٹوتی بھی کر لی. اب یہ مسائل اس کو سیکھنا لازم ہے.
یعنی کئی چیزوں کے نقصان ہو جاتے ہیں، اب مشینیں بنا رہے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، موبائل کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ ریپیئر کر رہے ہیں، تو کچھ اس طرح کے بھی جو نقصانات ہو جاتے ہیں، اس کے بھی اپنے شرعی مسائل ہیں.
کے مسائل ہیں کہ کب اس پہ تاوان ڈالیں گے، کب تاوان نہیں ڈالیں گے، یہ مسائل ہیں. اسی طرح ہر مسلمان پر عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی لازم ہے.
ٹھیک،
وہ مکلف ہے، عاقل بالغ ہے، اب عقائد کے مسائل سیکھنا اس پہ لازم ہے.
ٹھیک ہے،
تو وہ عقائد کے مسائل سیکھے، چاہے وہ ضروریات دین سے متعلق ہوں، چاہے ضروریات اہل سنت سے متعلق ہوں.
ٹھیک،
یہ سیکھنا اس پہ لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح فرائض باطنیاں ہیں. ایک تو ظاہری طور پہ ہم بعض فرائض ہیں جن کو ادا کرتے ہیں، نماز ادا کی، روزہ رکھا، ایک فرائض باطنیاں ہیں، اور ایک ہیں محرمات باطنیاں. یعنی باطنی طور پہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنا لازم ہے، ہیں باطنی.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پہ شکر ہے، صبر ہے، اب اور مسلمان سے دینی محبت رکھنا ہے. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو محرمات باطنیاں ہیں، یعنی ان کا تعلق باطن سے ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے، ان کے علاج کرنا ضروری ہے اگر وہ چیز پائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ بے صبری ہے، بدگمانی ہے، ناشکری ہے، تو آپ ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا کہ یہ کیا ہے.
یعنی یہ آپ وہ فہرست گویا کہ ایک طرح کے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہر مسلمان کا نصاب ہونا چاہیے،
نصاب زندگی ہر مسلمان کے لیے.
کیا بات ہے
کہ وہ حاصل کریں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو امام علیہ سنت نے اس کے تحت وہ علوم گنوائے ہیں کہ کون سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرماتے ہیں اس حدیث کا بالکل ظاہر یہی ہے کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض اور لازم ہے، اور یہ علم وہی ہوں گے جو اس کے دین سے متعلق ہیں، اس کے کرنے سے متعلق ہیں. ایک فرض ہے تو اب صحیح طریقے سے اسے ادا کر لے گا، اس کو صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا یہ اس پہ فرض ہے. تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوگا تب صحیح طریقے سے ادائیگی کرے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے درجات بیان کرتے ہوئے احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، الناس کلہم موتا الا العلماء، لوگ تمام کے تمام مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں.
کیا بات ہے،
اب امام غزالی فرما رہے ہیں باقی انسان مردہ ہیں، زندہ صرف علم والے ہیں.
علم والے صرف زندہ
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں. ایک انسان کی زندگی اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی حیوانات سے ممتاز ہونی چاہیے.
بالکل،
مسلمان کی ہر زندگی کا ہر پہلو شریعت مصطفیٰ کے مطابق، اس کی زندگی کا اٹھایا وہ ہر قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق،
سبحان اللہ،
شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا. اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی انفرادی زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو، تو اس کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے. اور اس طرح زندگی کب ہوگی؟ جب اس کا علم اسے ہوگا. اگر اسے علم ہی نہیں ہے تو اس کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا؟
بالکل صحیح بات.
اور حلال و حرام کا علم، روزی حرام کس طریقے سے ہو جائے گی، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس پہ لازم ہے.
ٹھیک،
تو اب اجتماعی زندگی ہے یا انفرادی زندگی ہے، اس کی گھر کی زندگی ہے یا اس کی مسجد کی زندگی ہے، مسجد میں جانا ہے، چاہے اس کی کاروباری زندگی ہے، چاہے اس کے گھریلو معاملات ہیں، ان سب
को शरीयत के मुताबिक उसने गुजारना है और इसके लिए इल्म जरूरी।
बिल्कुल,
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।
माशाल्लाह।
और इसलिए इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि तमाम इंसान मुर्दा है, जिंदा वो है जो इल्म वाले,
जो इल्म वाले हैं। क्या करेंगे वो सब हल कर, कहाँ से हर आदमी मदरसे में जाए या एडमिशन ले, एक तो ये जरिया हो सकता है, एक हम अभी वीडियो के जरिए मदरी चैनल के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं, एक जरिया ये है, एक खुद कुतुबीनी करें, खुद मुताला करें। तो एक आम आदमी, एक आम हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं, एक दिल में जज्बात तो पैदा होते हैं कि यार मुझे ये इतनी बड़ी फहरिस्त बयान की गई है, तो मुझे अभी ज़ाहरी उलूम में इतनी कमी है, बातनी उलूम की तरफ गया ही नहीं है, क्या करें, ये कैसे करें इनको?
हर काम के लिए सच्ची तलब हो तो इंसान हासिल कर ही लेता है। लोग इतनी डिग्रीज हासिल करते हैं, इतनी चीजें हासिल करते हैं, दिन रात उसके लिए लगा देते हैं।
बिल्कुल,
यहाँ भी अगर सच्ची तलब होगी तो हासिल कर ले।
सही।
अब इल्म हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तो बाकायदा मदरसे में जाकर जामिया में जाकर इल्म हासिल करना है,
ठीक है,
और एक तरीका कुतुबीनी भी है।
सही,
सही दुरुस्त किताबें दुरुस्त समझ कर उलमा की रहनुमाई के साथ पढ़ना, ये भी इल्म हासिल करने का जरिया है।
सही,
उलमा अहले सुन्नत के बयानात, ये दारुल इफ्ता के सिलसिले, ये सुनना, तो ये भी इल्म हासिल करने का जरिया है। अफवाह रिजाल, लोगों से सुन सुन के इल्म हासिल करना, ये एक बड़ा जरिया है इल्म हासिल करने का। फिर इस्तिफ्ता करना, सवाल करना, पूछना उलमा से, जहाँ फंस गए समझ नहीं आ रहा, जहाँ पर रुक गए कि अब ये बात समझ नहीं आ रही, तो अब इसका हल क्या है, सवाल करे उलमा से, पूछे। कुरान कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से सवाल करो। अब सवाल का फरमाया मुसलमानों को जिनको इल्म नहीं है,
ठीक है,
इसका मतलब है उनसे खिताब किया जा रहा है, उन पे फर्ज है।
बिल्कुल,
वो पूछें। अब जब ये फर्ज है कि वो पूछें, तो ये भी उन पे फर्ज है कि ये भी जाने के किन से पूछना है।
सही,
किन से सवाल करना है।
बिल्कुल सही बात।
तो उसका तरीका क्या होगा, ये भी वो जानेगा, तत्वो करेगा, तलाश करेगा, और कि मैं किस किस जरिए से इल्म हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का ये माहौल, मैं तो कहता हूँ चलता फिरता मदरसा है,
माशाल्लाह,
चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। आप इज्तिमात में शिरकत करें तो इल्म हासिल होगा, आप मदनी चैनल देखें तो कभी दारुल इफ्ता के अहले सुन्नत के सिलसिले हैं, कभी और उलमा इकराम आकर सिखा रहे हैं।
अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा,
अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का मदनी मुज़ाकरा इल्म हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया, बिल्कुल आसान अल्फाज में, आसान फहम अंदाज में आवाम को, सबको मसाइल सिखाए जा रहे हो।
जी जी,
तो ये भी एक बड़ा जरिया है। अच्छा, दावत इस्लामी के शोबा आल मदीनतुल इल्मिया इदारा है, उसकी किताबें एक से एक बढ़ गए। खुद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की किताबें देखें, आपको अरकान इस्लाम का इल्म हासिल करना है तो आए दावत इस्लामी की तरफ, नमाज के अहकाम अमीर अहले सुन्नत की किताब है। अच्छा, रोजों के बारे में, रमजान के बारे में, तो फैजान रमजान रमजान शरीफ के बारे में। अच्छा, हज के बारे में इल्म हासिल करना है रफीकुल अरमैन, ठीक है जी,
बिल्कुल।
अच्छा, उम्रे के बारे में करना है तो रफीकुल मोतामिरीन। अच्छा, आपने ज़कात के बारे में हासिल करना है तो अल मदीनतुल इल्मिया की किताब है फैजान ज़कात, आप आए पढ़ें बिल्कुल आसान अल्फाज में। हाँ, कुछ ना कुछ मुश्किल पेश आएगी, कुछ सलाहात होती हैं, हर चीज सीखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है, तो आप आए और इन किताबों को पढ़ें, जहाँ ना समझ आए उलमा से पूछें। तो ये अरकान इस्लाम का इल्म, इसी तरीके से आप ये उमूर बातनिया, फरैज बातनिया और महरमात बातनिया, इनकी बात चली तो आप कह रहे थे कि ये अब कहाँ से सीखेंगे। अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ आए तो बदगुमानी के बारे में किताब मौजूद है,
जी जी,
असद के बारे में किताब मौजूद है, इस तरह
बातनी अमराज के,
बातनी अमराज के नाम पर एक मुस्तकिल किताब,
जी जी,
वो किताब मौजूद, उसमें सिर्फ तारीफात है,
जी जी,
लेकिन एक एक टॉपिक को लेके पूरी पूरी एक मुस्तकिल किताब है।
जी जी,
आप उसे पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं, उसको समझ के पढ़ें, नहीं समझ आए तो किसी से पूछें, बार बार उसे पढ़ें, तो इंशाअल्लाह सबजल एक वक्त आएगा कि हम अपना ये फर्ज उलूम का निसाब हासिल करने में कामयाब हो जाए।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और एक जिंदगी का इल्म सीखने का एक मुख्तसर जो निसाब कहें, आप अपने घर बैठे हुए भी इस अंदाज से ये इल्म सीख सकते हैं। ये किताबें पढ़ें और मदनी चैनल की स्क्रीन बतौर खास मदनी मुज़ाकरा, दारुल ताले सुन्नत और इसी तरह कुरान पाक के हवाले से जो सिलसिले होते हैं और कई मुफ्तियाने कराम के सिलसिले हैं, अकाम कुरान के नाम से सिलसिला है, प्रोग्राम है, अकाम तिजारत के नाम से है, मुफ्ती कासिम साहब उस्ताद मोहतरम जो है वो अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के हुकूक इस हवाले से एक शानदार प्रोग्राम करते गए, बल्कि मदनी चैनल के कई आप इस तरह जो प्रोग्राम है बतौर खास ही जिनके अंदर हमें علوم کی طرف فوکس کیا جاتا ہے اور ان کی تربیت بھی دی جاتی ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، کتابیں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ یہاں آپ کو پریکٹیکل گویا کہ سن کر آپ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. نبی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مزاج گرامی. بقرہ عید گزری ہے، لوگوں نے گوشت کافی سٹور کیے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، اور پوچھتے بھی رہتے ہیں بعض. ایک دفعہ تو میرے پاس کوئی آیا تو وہ کہنے لگا، یعنی بقرہ عید آنے والی تھی، ایک ہفتہ رہ گیا، تو بولے ہم نے پچھلے ہفتے ختم کر لیا ہے، یعنی ایک سال بعد. تو اس کی کیا لیمٹ ہے یہ گوشت کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟
گوشت کے بارے میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خاص حکم ہے کہ اس وقت تک آپ نے یہ گوشت ختم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر گوشت محفوظ رکھ سکتے ہیں اور طبی طور پر بھی نقصان دہ نہ ہو تو وہ جب تک بھی آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو فریز کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں، طبی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو کسی اچھے طبی ماہر سے رابطہ کر کے، اس سے معلومات کر کے، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ گوشت کب تک صحت مند رہ سکتا ہے، کب تک جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہ سکتا ہے، کب تک ایسا ہے کہ اس کے اندر نقصان دہ اجزاء موجود نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک آپ رکھ سکتے ہیں استعمال کر.
شرعی طور پر اس کی مدت زیادہ
کوئی مدت نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، جب تک آپ اس کو محفوظ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اس وقت تک کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. وہ کچھ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ روایات کے اندر کو وہ ابتداء اسلام میں کچھ ممانعت اس کی تھی اس حوالے سے؟
اس طرح کی روایات ملتی ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ 3 دن تک استعمال کیا جائے، اس کے بعد نہ کیا جائے، تو وہ ابتداء اسلام کے ساتھ ہے ان کا تعلق. بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ ایک چاند، مطلب یہاں پر ذوالحج کا چاند ہو گیا، تو آپ دوسرے چاند سے پہلے پہلے اس گوشت کو آپ نے استعمال کرنا ہے، دوسرا چاند اس پر نہ آئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا چاند بھی اس میں آ جاتا ہے تو کوئی حرج.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ شرعی مسئلہ بھی یہ پتا چل گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں جو بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، کھا بھی لیں، کھائیں، ذخیرہ کریں، ثواب کمائیں. تو کوشش یہ ضرور کر لینی چاہیے کہ اگر ہمارے ہی ارد گرد عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اگر ایسے ضرورت مند ہیں تو ہمیں. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ سارا سال ہی کھاتے ہی رہتے ہیں، خرید کر بھی لیتے رہتے، کون سا گوشت نہیں کھاتے، ان کا کوئی ہفتہ ہی ایسا نہیں گزرتا، کوئی ہفتہ کیا، ہفتے کو شاید کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہوگا. تو ایسے لوگ بھی اگر پورے پورے وہ سٹور کریں گے تو ان کو تھوڑا دل کھول کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اب بھی کر سکتے ہیں، اگر کچھ دن گزر بھی گئے اب بھی آپ کر سکتے ہیں. سرفراز صاحب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گوشت تو اتنا ہے ہی ہمارے پاس، کوئی نہ کوئی شادی رکھ لیں ولیمے میں بھی چل جائے گا، تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ قربانی کا گوشت ہے ولیمہ وغیرہ؟
اصل میں یہ کہ گوشت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں جو شریعت میں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں استعمال کرنے کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی. نہ ذاتی استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور ولیمہ تو فی نفسی وہ ثواب کا کام ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، سنت مبارکہ ہے، تو اس میں بھی استعمال کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح،
کر سکتے ہیں بالکل.
لوگوں کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے کہ دوسرے کہ بھائی آپ نے ہمیں قربانی کا کھلا دیا، ولیمہ بھی کر رہے ہیں قربانی کا، کیا کہیں؟
اصل میں یہ کہ شرعی اعتبار سے جہاں پہ شریعت نے اجازت دے دی ہے نا، تو وہاں پہ جب رخصت آ گئی تو اب وہاں پہ تان و تشنیع کا نشانہ بنانا، دوسرے کی دل آزاری کرنا، یہ درست نہیں ہے.
ٹھیک،
اور بعض اوقات کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ استطاعت نہیں ہوتی.
بالکل،
اب وہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ہی وہ یہی اختیار کرتے ہیں کہ بھی چلو ولیمہ بھی ہو جائے گا اور یہ کہ اس طرح آسانی ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو تان و تشنیع کا نشانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے.
ماشاءاللہ. اور موسیٰ میرے پاس کوئی ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا، تو وہ کہہ رہے کہ ہم یہ اسی جو ابھی گزشتہ عید ہے تو اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے کو جانور ہی دے رہے ہیں کہ ان کی شادی بھی اسی ترتیب سے ہم نے 3rd دن کے بعد یعنی 4th دن وہ رکھ رہے ہیں، تو جانور بھی ہم ہی ان کو مہیا کر رہے ہیں، وہ ہماری طرف سے قربانیاں ہوں گی، نفلی طور پر قربانیاں ہوں گی، لیکن وہ گوشت سارا ان کے ولیمے میں بھی استعمال ہوگا، تو کیا عمل اچھا عمل ہے کہ کیا کہیں؟
بہت اچھا عمل ہے کہ ایک تو قربانی کا ثواب اور دوسرا مسلمان کی مدد کرنے کا ثواب.
جی جی،
کہ اس کو اتنی استطاعت نہیں ہے وہ کھانا کھلا سکے تو جانور قربانی کے لیے ذبح کر دیا اور گوشت ان کو دے دیا.
ماشاءاللہ،
بہت اچھا ہے،
بہت اچھا عمل ہے.
بعض اوقات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ تانے دیتے،
جی جی،
خبر تو تانوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے.
صحیح،
ہمارے اصل میں یہ بہت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، توجہ نہیں دینی چاہیے, تو انہیں اچھا سا معقول سا جواب دے دینا چاہیے کہ قربانی کا گوشت کھلایا تو کیا حرج,
کیا حرج ہے,
مبارک گوشت کھلایا,
مبارک
برکت والا گوشت, قربانی کا گوشت کھلا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی حلال ہے, طیب ہے, اور ساتھ ہے قربانی کی نسبت بھی ہے, سنت ابراہیمی کی نسبت اس کو حاصل ہوگی, کھلایا تو کیا حرج کی.
صحیح. اچھا ولیمے کے اندر بیسک مفتی صاحب الگ سے کوئی, اس میں بھی کوئی ذبح کی شرط ہے, جیسے عقیقہ ہے تو اس میں تو جانور ذبح کرنا ہے, ولیمے کے لیے بھی ہے کہ جانور باقاعدہ ذبح ہوں؟
ولیمے کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں,
شرط نہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ, بکری کو ذبح کرو. اس پر علماء نے صراحتاً لکھا ہے کہ جانور ذبح کرنا یہ ولیمے کے لیے زیادہ سے زیادہ مستحب ہے,
ٹھیک,
اگر ذبح کیا جائے تو یہ مستحب ہے, اچھا عمل ہے, لیکن ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے,
ٹھیک,
بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو طریقہ کار حدیث میں مروی ہے تو وہ جانور ذبح کرنے کے علاوہ بھی ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے, کھجوریں ہیں, کچھ ہیں, سب اکٹھا کیا اور وہ بطور ولیمہ کے کھلا دیا,
وہی کھلا دیا, یعنی اس میں گوشت بھی شرط نہیں ہے,
گوشت بھی شرط نہیں ہے,
کچھ بھی جو بھی کھانے کا اہتمام کر سکیں آپ,
کوئی حرج.
نکاح بہت آسان ہے, ولیمہ بھی بہت آسان ہے, شریعت کے احکام اس حوالے سے یہ بہت بالکل واضح ہیں اور احکام بہت سہل ہیں. لوگوں نے اپنی رسم و رواج کے اعتبار سے شادیوں کو بھی مہنگا کر دیا, نکاحوں کو بھی بہت مہنگا کر دیا, اور اسی وجہ سے شاید کئیوں کی عمریں گزرتی جاتی ہیں, ان کے اب بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی عمریں گزرتی جاتی ہیں, مجبوریاں ان کی بھی ہوتی ہیں, سامنے سے رشتوں کے معاملات یا سامنے سے ایسی ڈیمانڈ ہیں, اس طرح کے معاملات, لیکن یہ کس نے کیا؟ ہمارے معاشرے نے ہی ایسا کیا, اور اس معاشرے کو درست بھی ہم ہی کریں گے. ایک ایک کی اصلاح ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آئے گی, بس کسی کو قدم اٹھانا پڑے گا. اگر سارے یہی سوچتے رہے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ یہی کہتے رہیں گے. آپ لوگوں کو اچھا کھلائیں تو بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول کر جائیں گے, اور آپ اگر نارمل طریقے سے یہ دعوت کر کے بھی اگر شادی کر لیتے ہیں پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے. تو آپ اپنا کام کیجئے, لوگوں کو ان کا اپنا کام کرنے دیں, اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں, سوالات ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ کچھ دیر زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا نمازی جنازہ ہوگا یا نہیں, اس کے کان میں اذان بھی نہیں دی گئی؟ جزاک اللہ خیر.
جی مفتی صاحب, بچہ پیدا تو ہوا ہے اور زندہ بھی رہا ہے اور اذان نہیں دی, کیا اس کا نماز جنازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
بالکل ہوگا. بچہ اگر زندہ پیدا ہو چاہے وہ ایک لمحے کے لیے,
ٹھیک,
زندگی آئی, پھر اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا, تو اب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا, اس کا جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہی.
صحیح, یعنی جیسے عام جنازے کو کم, وہ بھی
مسلمان کا جنازہ عام, اسی طریقے سے اس بچے کا جنازہ بھی ہے,
ٹھیک ہے.
تو یہ کہنا کہ اس کا جنازہ نہیں ہے یا تھوڑے وقت رہا یا اس پہ اذان نہیں ہوئی, اس کے کان میں کہی گئی تو جنازہ نہیں ہے, یہ عوامی باتیں, یہ غلط ہے, درست نہیں. تو اس کا جنازہ بھی اسی طرح فرض کفایہ ہے جس طرح دوسرے مسلمانوں کا جنازہ فرض کفایہ ہے.
اور یہ کتنی بڑی حیرت والی بات ہے کہ اذان اگر نہ دی گئی ہوگی تو اس کا ہو سکتا ہے کسی علاقے میں ایسا ہو, بلکہ ہمارے پاس سوالات ناظرین کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ اذان نہ ہونے کی وجہ سے جنازہ بھی ترک کر دیا, ایسے ہی تدفین کر دی بچے کی, جہالت یہ.
حالانکہ جس جس تک اطلاع پہنچی اور اس طرح جنازہ نہیں پڑا گیا تو وہ سب اس فرض کفایہ کے ترک کے مرتکب ہوئے اور گناہگار ہوئے,
گناہگار
جو پڑھ سکتے تھے, جن تک اطلاع پہنچی ہے تو کسی نے نہیں پڑھا اور ایسے ہی دفنا دیا, سب گناہگار.
ٹھیک ہے. اذان کے لیے کیا کیا جائے؟ اذان کے لیے بعض اوقات انتظار کر رہے ہوتے ہیں, مولانا ہی نہیں مل رہے ہوتے ہیں, تو کیا کریں؟ جن کی ولادت ہوئی وہ کیا کریں؟
اذان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہوں, اذان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی نکاح خان ہوں یا کوئی باقاعدہ مؤذن ہوں یا کوئی اور ایسے ہوں. عام جو اس کے والد ہیں, اس کے چچا ہیں, اس کے دادا ہیں, اس کے کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جو اذان کو اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہے تو وہ اذان کہہ سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ چار مرتبہ اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے گی اور تین مرتبہ اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے گی اور ہو جائے گا. تو اب جو بھی وہاں پر موجود ہے وہ اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہم گھر لے کر جائیں گے تو وہاں پر کریں گے, اب اس کے لیے کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. بعض اوقات اگر اللہ نہ کرے کہ زچہ بچہ کی بیماری کا کوئی معاملہ ہے تو کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اب امام صاحب ہی یا ہمارے استاد صاحب ہی یا فلاں فلاں ہی اذان کہیں گے, اقامت کہیں گے, تو ان کے انتظار تک کئی دن گزار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے,
یہ نہیں کرنا
چاہیے. جی جتنی جلدی ہو سکے اذان اور اقامت اس کے
بس بہتر یہ ہے کہ باشرہ
باشرہ
بہتر یہ ہے. یہ مستحب ہی ہے.
ٹھیک ہے, جو بھی اذان اچھے طریقے سے دے بھی سکتا ہو باشارہ ہو, اور اذان نہیں آتی یہ بڑی عجیب بات ہے. گھر میں کہیں والد کہیں مجھے نہیں آتی, چچا کہیں مجھے نہیں, مسلمان گھرانہ ہے, اذان ہی چاہیے اذان. اور بعض اوقات بچوں کی پیدائش کے وقت بھی تو مفسب ایسے ہوتے ہیں کہ اب رات کو 3 بجے, اب یہ جن کے ہاں ولادت ہو رہی وہ تو ہاسپٹل ہیں, وہ سب تو جاگ بھی رہے ہیں سب ہیں, اب اس وقت کون ان کو اگر یہی رکھیں کہ بھئی مسجد سے ہی کسی کو بلا کے لانا ہے تو کون اس کو وہ کرے گا؟ اور اس حوالے سے کچھ ہے کیا تجربہ ہے کچھ ایسا؟
جی ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات باقاعدہ فون کیے جاتے ہیں, اور اگر قریب کہیں ہو تو باقاعدہ دروازہ بچایا جاتا ہے کہ بھئی آپ امام صاحب کو, مؤذن صاحب کو, یا جس کسی نے اذان کہنی ہے اس علاقے میں مشہور ہیں کہ یہ بچوں کے کان میں اذان کہتے ہیں, تو باقاعدہ ان کو جگایا جاتا ہے, ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور بچے کے کان میں اذان دیں. اور اگر ایسی صورتحال موجود نہیں ہوتی تو صبح تک اس کو رکھا جاتا ہے کہ اب صبح جب وہ جاگ جائیں گے اور ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا تو ہم ان کو کہیں گے کہ اذان دیں گے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فون پر اذان کا یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ اب فون کر دیتے ہیں کہ فلاں اذان دیں گے, تو وہ
یعنی سب کام آن لائن یا فون پر ہی ہونے,
بچے کے کان کے ساتھ فون لگا لیں گے تو وہ وہاں سے جہاں کہیں بھی موجود ہوں گے وہاں سے وہ اذان کہیں گے اور اقامت کہیں گے اور وہ بچے کے کان میں اس کی آواز جا رہی ہے.
تو درست نہیں ہے, یہ
مناسب نہیں ہے. درست طریقہ یہی ہے کہ اس کے کان میں کوئی
براہ راست کان میں دیں, اور ایک ایک بار بھی دے سکتے ہیں آپ نے, چار
ایک بار دیں گے تو اس صورت میں بھی ہو جائے گا. لیکن مستحب یہ ہے, افضل یہ ہے کہ 3-4 مرتبہ اذان کہی جائے اور 3 مرتبہ اقامت.
اذان نہیں دی گئی تو کیا بچے کو کوئی کھلا پلا سکتے ہیں اس دوران, یا اس کو بھی یہی کہیں گے کہ بھی مولانا صاحب نہیں آ رہے؟ تو
اصل میں یہ کہ اذان کا جو حکم ہے نا فی نفس ہی, اس کو دیکھا جائے گا کہ اذان کوئی فرض واجب نہیں ہے, یعنی اگر نہیں دی جاتی تو گناہ کا کوئی حکم ہو. اور یہ کہ بچہ پیدا ہوا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیٹ میں جو خوراک کا سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا, تو اب وہ رو رہا ہے اور اس بنا پر اب یہ رکے بیٹھے ہیں کہ اذان ہوگی تبھی اس کو کھانا کھلایا جائے گا, تو ممکن ہے کہ ظلم کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر زیادہ لیٹ ہے بچے کے اعتبار سے. تو یہ روکنا جو ہے بالکل درست نہیں ہے, اس کو کھلا پلا سکتے ہیں, بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو بغیر اذان کے بھی کچھ یہ کھلایا پلایا یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب ایک انہوں نے جو کہا کہ بچہ فوت ہو گیا, تو اب اس میں بعض وقت ایسے بچوں کے حوالے سے عقیقے کا بھی سوال آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ملا, دہ رہے کہ 1-2 دن ہوئے, اور یا جیسے ان کا سوال تھا پیدا ہوا فوت ہو گیا, تو اس کا کیا کہیں گے؟ اس کا
عقیقہ اس کے لیے سنت مصطفیٰ ہے کہ جو 7 دن تک زندہ رہے, 7 دن سے پہلے فوت ہو گیا تو اب عقیقے کا مصاب اس کے لیے تھا نہیں.
ٹھیک,
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 7 دن تک بھی نہیں کیا, 7 دن بعد بچہ فوت ہو گیا, 14ویں دن 15ویں دن فوت ہو گیا, بعد میں فوت ہو گیا, ابھی تک کیا نہیں, تو فوت ہونے سے پہلے کرنا تھا, اب فوت ہو گیا تو اب عقیقے کا محل نہیں رہا. کہ عقیقہ کہتے ہیں جانور ذبح کرنا بچے کی ولادت کی خوشی میں.
صحیح, اس کے خوشی شکرانے میں.
جی, اس کے شکرانے میں وہ خوشی میں کر رہے ہیں, اور اب بچہ ہی فوت ہو گیا تو اب وہ محل نہ رہا, تو فوت ہونے کے بعد عقیقہ نہیں.
فوت ہونے کے بعد عقیقہ,
فوت ہونے کے بعد عقیقہ.
اور یہ 7 دن سے پہلے فوت ہو گیا تو اس میں یہ ان کی سنت بھی ترک نہیں
ہے؟ ہاں, یہ جو سنت مصطفیٰ ہے یہ بھی ترک نہیں ہے.
ٹھیک ہے, وہ جو ایک وعید بیان کی جاتی ہے کہ اگر طاقت تھی استطاعت تھی پھر بھی عقیقہ نہیں کیا تو بچہ شفاعت نہیں کرے گا, بچے کی شفاعت سے محرومی ہوگی, تو اس کا بھی ٹائم پیریڈ یہی ہے کہ اس سے پہلے پہلے
وہ دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. ایک تو 7 دن پائے ہوں,
ٹھیک ہے,
اور دوسرا 7 دن کے بعد بھی جو والد ہے,
ٹھیک ہے,
جس کو جس نے عقیقہ کرنا ہے وہ صاحب استطاعت.
صاحب
اگر وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے ان دنوں میں, بعد میں صاحب استطاعت ابھی تک نہیں ہوا, اس سے پہلے پہلے فوت ہو گیا یا 7 دن سے پہلے فوت ہو گیا, تو اب وہ وعید ادھر متوجہ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا مصعب, اس میں یہ 7ویں دن آپ نے فرمایا, تو دوسرے دن تیسرے دن کر لیا تو ہو تو جائے گا عقیقہ؟
ہاں, عقیقہ کر لیا تو ہو جائے گا, لیکن مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے.
ٹھیک ہے, دوسرے تیسرے دن بھی کر لیا تو عقیقے کی وہ ادائیگی
ہو جائے,
بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن, اور نہیں کر سکے تو پھر 14ویں دن. یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سا فارمولا بیان کیا جاتا ہے کہ جس جمعے کو بیٹا پیدا ہوا بیٹی پیدا ہوئی تب اس کا عقیقہ آپ زندگی میں کبھی بھی آپ بالفرض جمعرات کو کریں گے تو وہ 7واں دن ہی آ جائے گا. 7 دن 14 دن 21 دن 28 دن, تو وہ 7واں دن ایک اعتبار سے اس کا وہ کہلائے گا. جی مزید کچھ کہہ سکتے ہیں؟
میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, میں نے نا قسطوں کا نا کام شروع کیا ہے, وہ میں نے پوچھنا تھا, میں مارکیٹ سے کم پتھر ریٹ لگاتا ہوں, کیا یہ کاروبار صحیح ہے یا غلط ہے؟
قسطوں کا انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے اور مارکیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ کم لگاتے ہیں، مارک اپ کم لگاتے ہیں، یہ عام طور پہ کچھ ہوں گے دو چار اور دکانوں والے وہ ریٹ لیتے ہیں، تو بیسک کیا ہے یہ جو قسطوں والا کاروبار؟ اس میں
قسطوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جو ریٹ ہے اس سے بڑھا کر بعض 10% بڑھاتے ہیں، بعض 20% بڑھاتے ہیں، مدت کے حساب سے بعض 30% بڑھاتے ہیں، تو وہ ریٹ بڑھا کر بیچتے ہیں. تو یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نقد کم ریٹ پر اور دھار زیادہ ریٹ پر دیا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عموماً جرمانے کی شرط لگائی جاتی ہے کہ اس لیٹ ہو گئی تو جرمانہ دینا پڑے گا، تو یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ پھر عقد کرنا ہی جائز نہیں ہوگا اگر جرمانے کی شرط لگا دی. اب ان کا رہا مسئلہ کہ یہ کم ریٹ لیتے ہیں، اگر دوسرے 20% لیتے ہیں تو 18% لیتے ہوں گے، اضافہ کرتے ہوں گے 17% اضافہ کرتے ہوں گے، تو اصلاً اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں جب قسطیں لیٹ ہوتی جائیں، آگے وقت بڑھتا جائے، تو اس میں قیمت بھی کچھ کیا کریں گے؟ یہ لوگوں میں رائج ہے، یہ
اگر یہ رائج ہے، یعنی بعض لوگ اگر یوں کرتے ہیں کہ جو جو وہ ٹائم پیریڈ اگلا بڑھا رہا ہے دینے والا،
جی جی،
تو یہ اس کے اوپر اضافہ کرتے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے،
اس طرح کرنا درست نہیں ہے. پہلے جو طے ہوا ہے
صحیح،
اور مدت طے ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک چیز تھی 50,000 کی،
ٹھیک ہے،
طے یہ ہوا کہ یہ 63,000 کی بیچیں گے،
صحیح،
اگلے نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد اب 63,000 کی قسطیں بنا دی کہ وہ مہینے کے اتنے دے گا. تو اب مثال کے طور پہ ٹوٹل سال میں اس نے ادائیگی کرنی ہے یا 1.5 سال میں ادائیگی کرنی ہے، اب وہ اگر زیادہ وقت لگاتا ہے، 2 سال کر دیتا ہے، 2.5 سال کر دیتا ہے، 3 سال کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے 63 کے بجائے اسے 85 کر دینا، 85 کر دینا، تو یہ جائز نہیں.
یہ جائز نہیں،
جتنا 63 طے ہوا ہے اتنی ہی اس کو ادائیگی کرنی.
ٹھیک ہے، آپ کے یہاں پنجاب میں وہ کچھ کھاد بھی دیتے ہیں عام طور پہ جو کسان لوگ ہیں، یہ بوریاں، بیج، کھاد، یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ پیسے ہم فصلوں میں دیں گے، جب فصل آئے گی تو ابھی آپ دے دیں، ان کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟
دیکھیں، اگر تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی کھاد لے لیتے ہیں اور رقم متعین کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ 4,000 روپے کی بوری مل رہی ہے فی الوقت نقد اگر لیں، تو وہ ان کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بوری 6,000 کی یا 7,000 کی یا 8,000 روپے کی دیتے ہیں، اور آپ اس کی جو رقم ہے وہ مثال کے طور پر 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد، ان کو ایک خاص طے کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے مہینوں کے بعد آپ اس کی رقم ہمیں دے دیجئے گا، تو اس کے مطابق اگر کرتے ہیں تو یہ شرن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہی طریقہ ہے جیسے نقد پر چیز سستی بیچتے ہیں اور قسطوں پر مہنگی کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے قسطوں پر بھی چیز دی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک مدت معین کر کے اس وقت پوری کی پوری قیمت لے لی جائے اور قسطیں کر کے نہ لی جائے، تو یہ بھی شرن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ کھاد والا سلسلہ یہ جو آپ نے بیان کیا اس طرح کے، تو بعض اوقات یہ جو کچھ آڑتی نظام کوئی جو ہمارے یہاں ہے باقاعدہ، اس میں یہ ان کی طرف سے ایک مشروط ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم سے یا تو پیسے پہلے لے لیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، یا وہ سامان دیتے ہیں، یا بیج لے کے دیں، یا یہ دے کے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ فصل پھر آپ ہمیں ہی بیچیں گے، پھر آپ کسی کو اور نہیں بیچنا، تو یہ کیا انداز ہے؟
اصل میں یہ کہ یہ جو بیج دیتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت بیع ہوتی ہے، یعنی اپنا مال دوسرے کو بیچتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور اس کے مقابل میں ان کو قیمت ظاہر ہے وہ ملنی ہوتی ہے، چاہے ادھار ہوتی ہے وہ. تو بیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے بیع کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بیع سے منع فرمایا کہ جس میں شرط لگائی جائے، اور یہ پھر شرط ایسی ہے کہ اس میں جو بیچنے والا ہے اس کا نفع ہے، کہ ابھی وہ دے ہی اسی لے رہا ہے کہ بیج اس کو دے گا اور پھر اس سے سستے دام جو ہے وہ مال لے گا، تو اس طرح کا نفع اٹھا رہا ہے، اور اس طرح کی بائے یا مشتری یعنی خریدار جو ہے وہ نفع اٹھائے، اس طرح کی بہ مستقل طور پہ ناجائز ہوتی ہے، تو یوں جو یہ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، قسطوں کے حوالے سے جو بیان ہوا وہ ایک اپنی شرائط کے ساتھ ہیں، یعنی کام جائز ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر غلط چیزیں وہ ایڈ نہ کی جائیں، تو میں ضرور کہوں گا آپ چاہے آڑت سے آپ کا تعلق ہے، چاہے آپ کھاد والے آپ کھاد بیچتے ہیں، بیج بیچتے ہیں، یا قسطوں کا اب تو وسیع ہوتا جا رہا ہے، موبائل بھی قسطوں پر آ رہے ہیں، دیگر اشیاء بھی وہ قسطوں پر ہیں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی کچھ ایسی ضوابط بنائے ہوئے ہیں، شرائط نامہ بنایا ہوا ہے، تو آپ ضرور کسی مفتی صاحب کو باقاعدہ وہ چیک کروا دیں۔ دارالافتاء اہل سنت میں بھی آپ تشریف لائیں، وزٹ کریں، وہاں پر آ کر اپنے یہ جو بھی آپ کا جو شرائط نامہ بنا ہوا ہے، جو آپ کا معاہدہ ہے، اس کو آپ چیک کروائیں، تاکہ اس میں کوئی اگر غلط چیزیں ایڈ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب اس طرح کچھ اگر لے کے آتے ہیں، فارم لے کے آتے ہیں یہ وہ، تو تسلی سے، یعنی جیسے آپ تشریف فرما لاہور میں ہوتے ہیں تو پورا وہاں بھی نظام ہے پورا اس طرح؟
الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا یہ شعبہ دارالافتاء اہل سنت،
جی جی،
تقریباً پاکستان بھر میں بڑے بڑے شہروں کے اندر دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، اور دارالافتاء اہل سنت میں مفتیان کرام بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اب وہ آ کے زبانی پوچھیں گے تو زبانی جوابات دیں گے، اگر وہ اپنی شرائط لے کر آئیں گے تو اس کی سکیننگ کر دیں گے، کاروبار ڈسکس کریں گے تو اس کی سکیننگ کر دیں گے، دیکھ لیں گے کہ اس میں کہیں شرعی اغلاط تو نہیں ہے، اگر غلط ہے تو پھر اس کا درست طریقہ بھی بیان کر دیں گے۔
صحیح،
تسلی سے انشاءاللہ عزوجل تشریف لائیں، اس کا جوابات دیے جائیں گے ان کے سوالات کے۔
ماشاءاللہ، تو یہ دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور میں، مرکزی دارالافتاء، جہاں پہ بالخصوص استاد محترم مفتی ہاشم صاحب یہ تشریف فرماتے ہیں، ان کے تحت وہاں پہ الحمدللہ بہت بڑا ایک دارالافتاء وہاں پر ہے، اور مختلف انداز سے ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے، واٹس اپ کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، فون سروس پر، فون پر بھی جوابات دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کو وہاں پر فون پر بھی اس کی رہنمائی وہ کر دی جائے گی۔ ملتان شہر میں دارالافتاء کس جگہ پر ہیں؟
ملتان شہر میں فیضان مدینہ شاہ رکن عالم کالونی میں الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کا افتتاح ہو چکا ہے، 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ عزوجل شرعی رہنمائی لوگوں کی جا رہی ہے، نماز روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل الحمدللہ بتائے جا رہے ہیں،
آمد و رفت شروع ہو چکی لوگوں کی،
الحمدللہ وہاں پہ کثرت کافی ہے، پہلے سے ہی تشہیر تھی، ضرورت بھی تھی،
ٹھیک ہے،
تو کافی تعداد میں لوگ جو ہیں شرعی رہنمائی کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ دارالافتاء کی وہاں ٹائمنگ ہے 10 سے 4 بجے تک،
ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہمارے تقریباً اوور آل 10 سے 4 ہیں، بعض جگہ پر جو ہے وہ 5 بجے تک بھی ہیں، لیکن ہماری جو فون سروس کے ٹائم ہیں وہ یہی ہیں، 10 سے 4، دوپہر 1 سے 2 یہ وقفہ ہوتا ہے۔ آپ کے دارالافتاء راولپنڈی صدر بازار حاجی احمد بینک روڈ، صحیح بتا رہا ہوں میں؟
راولپنڈی میں صدر میں ہے، بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد کے سامنے گلی میں۔
اچھا ماشاءاللہ، وہ سب پہلے آپ وہیں ہوتے تھے راولپنڈی میں؟
راولپنڈی میں
کتنے سال ہیں؟
3 سال تقریباً راولپنڈی رہا ہوں، کسی دارالافتاء میں راولپنڈی کے،
راولپنڈی میں 3 سال یہاں تھے۔ تو کراچی میں آپ باقاعدہ کس؟
کراچی میں کنز الایمان مسجد میں،
ٹھیک ہے، مرکزی دارالافتاء جو کنز الایمان
وہاں پر، اس میں،
ٹھیک ہے۔ اور کتنے عرصے سے آپ یہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں؟
تقریباً درس نظامی کی درجات پڑھاتے ہوئے 23 سال ہو چکے، 7 سال پہلے باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں تدریس کا شرف حاصل کی ہے،
ٹھیک،
اور اس کے بعد راولپنڈی 3 سال دارالافتاء کے ساتھ تدریس بھی کرتا رہا، اور اب مرکز الاولیاء لاہور میں تقریباً 13 سال ہو چکے، اب 14واں سال جاری ہے
لاہور میں،
لاہور میں
ماشاءاللہ۔
تو یہ ہے تدریس کا پیریڈ،
تدریس بھی وہاں، اور میرا جب سے آپ لاہور میں گئے ہیں تو تخصص بھی شروع ہو گیا تھا اس کے بعد ہی؟
جی الحمدللہ عزوجل کچھ عرصے بعد تخصص شروع ہو گئے،
ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔
دورہ حدیث جب سے لاہور گیا ہوں تو لگاتار دورہ حدیث پڑھا رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
14واں سال ہے دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے،
ماشاءاللہ،
تدریس کرتی ہوئے یہ 23 سال مکمل ہو گئے،
کیا
24واں سال جاری ہے، اور دارالافتاء اہل سنت میں تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں، اب 18واں سال جاری،
کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے فرمان سنے، یاد کرے، آگے پہنچائے۔ تو علماء بھی اپنی زندگیوں میں بعض اوقات آدمی کہیں جاب بھی کرتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے شاید 20 سال 23 سال میں نے پوری زندگی کا وہ کر لیا، کام کر لیا، لیکن آپ علماء کی اگر ہسٹری پڑھیں، علماء کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، تو ماشاءاللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتنا 23 سال ہو چکے ہیں اس کام کے اندر، اور ہیں الحمدللہ۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو شاخیں ہیں دارالافتاء کی مفتی صاحب کے، ان میں آپ کی شاخ لاہور والی جاندار شاندار ہے، اور کافی بڑا اسٹاف ہے وہاں پہ
الحمدللہ عزوجل۔ ابھی جو لاہور میں پہلے ایک ہی دارالافتاء تھا،
ٹھیک ہے،
تو کم و بیش 20 علماء کرام جو فتوی نویسی کر رہے تھے، فتوی دے رہے تھے، لکھ رہے تھے، فون پر زبانی جوابات دے رہے. اب یہ ہے کہ ہمارے دارالفتا سے دو دارالفتا اور بن گئے.
واہ سبحان اللہ.
ایک لاہور ہی میں جوہر ٹاؤن کے اندر دارالفتا کا
مرکز جہاں پہ
جی جہاں پر تدریس ہے میری,
ٹھیک ہے,
جوہر ٹاؤن میں فیضان مدینہ, تو وہیں پر اب دارالفتا ایک کھل گیا اور ایک دارالفتا گجرا والا کھل گیا.
کیا بات ہے.
تو اب چار جو ہیں علماء کرام وہ گجرا والا ہیں,
صحیح,
چار ہی اپنا جوہر ٹاؤن میں اور باقی 12-13 جو ہیں وہ دربار مارکیٹ میں.
اور ابھی جو کمی ہوئی ہے یہاں پھر آپ اگلے سال مزید یہاں پہ کچھ اور اضافہ ہو جائے گا
ماشاءاللہ. پنجاب کے جو دارالفتا ہیں ان میں اکثر جو دارالفتا کے اسلام بھائی ہیں مفتی صاحب کے شاگرد ہیں
ماشاءاللہ.
ہمارے پاس راولپنڈی میں بھی 3 اسلام بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں
ماشاءاللہ. اور ان کا اقبال بھی بلند فرمائے, مزید علم میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے اور درست طریقے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہے.